الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 5 سال قبل ہوئی. فتح مکہ کے وقت انہوں نے اپنے ایمان کا اعلان فرمایا اور اس کے بعد وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختلف مہمات میں شریک رہے اور پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد مختلف علاقوں میں موجود رہے میدان کارزار کے اندر. حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے مسلمہ کذاب کی جھوٹے دعوے پر اس کے خلاف جب لشکر بھیجا اس کے اندر باقاعدہ آپ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھیجا, وہ بھی ان میں شریک تھے. اور بعض مورخین کا یہ کہنا ہے کہ مسلمہ کذاب کو حضرت معاویہ ہی نے قتل کیا, مگر صحیح بات یہ ہے حضرت وحشی نے نیزہ مارا تھا اور حضرت معاویہ نے اس کے قتل میں مدد کی تھی, جیسا کہ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں بیان کیا. حضرت عمر کا دور آیا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھائی ہیں یزید بن ابی سفیان, ان کو انہوں نے شام کا گورنر بنایا اور کچھ عرصے تک وہ وہاں رہے, 4 سال تک تقریباً. اور کچھ عرصے کے بعد وہ تعاون جو تعاون تھا اس کی یعنی مرض میں, مہلک مرض میں مبتلا ہوئے اور ان کا انتقال ہو گیا. حضرت عمر کو ان کی موت کا بہت صدمہ اور بہت افسوس رہا. 19 ذی القعدہ میں یہ واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد آپ نے حضرت معاویہ کو شام کا گورنر بنایا اور 1000 درہم سالانہ پر, ماہانہ پر بلکہ 1000 ماہانہ درہم یعنی 12,000 ماہانہ 1,000 اور سالانہ 12,000 درہم پر آپ کو گورنر بنایا. اور یہ وہاں پر 4 سال رہے گورنر کی حیثیت سے. روم کے مختلف علاقوں پر انہوں نے جہاد جاری رکھا, بہت ساری فتوحات کیں. حضرت عمر فاروق کے بعد حضرت عثمان کے زمانے میں بھی آپ ان 12 سالوں میں باقاعدہ شام کے بھی گورنر رہے. اس کے علاوہ اور علاقے بھی آپ کے زیر حکومت آئے جس میں حمص, قنسرین اور فلسطین وغیرہ کے علاقے تھے. پھر 25 ہجری میں آپ نے روم کی جانب جہاد کیا اور فوجی مراکز جگہ جگہ قائم کیے. سائپرس کو جو کہ باقاعدہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جو ویسٹ کے لیے راستہ کھولتی ہے, اس کو آپ نے فتح کیا اور باقاعدہ پہلا بحری بیڑا تیار کرایا اور صحابہ کی جماعت لے کر آپ سائپرس کی طرف روانہ ہوئے. اور ابن خلدون لکھتے کہ معاویہ پہلے خلیفہ ہیں جنہوں نے بحری بیڑا تیار کرایا, مسلمان اس کے ذریعے جہاد کی اجازت حاصل کر سکے. حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بھی انہوں نے یہ اجازت طلب کرنا چاہیے. حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ سمندر کے اندر مشقت اور محنت بہت ہے, لوگوں کا تجربہ نہیں ہے, تو میں لوگوں کو اس مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا, بس یہیں رک جاؤ. حضرت عثمان غنی کے زمانے میں اس کی اجازت مل گئی اور اس طرح وہ وہاں سے چلے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بحری جہاد کرنے والے لشکر کے حق میں جنت کی بشارت بیان فرمائی تھی, جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا میری امت کے پہلے لشکر نے جو بحری لڑائی لڑے گا اپنے اوپر جنت واجب کر لی. بہرحال آپ اس طریقے سے آگے بڑھتے رہے اور مختلف علاقوں کو فتح کرتے چلے گئے. 36 ہجری میں حضرت عثمان شہید کر دیے گئے مظلومانہ طور پر مدینہ کے اندر. اور اس کے بعد پھر جنگ صفین اور جنگ جمل کے مشہور واقعات پیش آئے. آپ کا موقف یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی کو ظلمن شہید کیا گیا ہے, اس لیے قاتلوں سے قصاص لینے میں کسی قسم کی نرمی نہ برتی جائے. قاتلوں سے جو نرمی برتی جا رہی ہے اس کو ان کو عہدوں پر مامور کیا جا رہا ہے, وہ خلافت کے کاموں میں جو بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اس سلسلے کو ختم کیا جائے. چنانچہ البدایہ والنہایہ میں مذکور واقعے سے آپ کی اس موقف کی مکمل وضاحت ہوتی ہے اور اس بے بنیاد الزام کی قلعی کھل جاتی ہے کہ آپ اقتدار کی خواہش کے لیے ایسا کر رہے تھے. چنانچہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے اختلاف کے دوران حضرت ابو مسلم خولانی لوگوں کی ایک جماعت کے ہمراہ حضرت معاویہ کے پاس پہنچے تاکہ ان کو حضرت علی کی بیعت پر آمادہ کر سکیں, اور جا کر حضرت معاویہ سے کہا تم علی سے جھگڑ رہے ہو, تمہارا کیا خیال ہے کہ تم علم و فضل میں ان جیسے ہو؟ حضرت معاویہ نے جواب دیا خدا کی قسم میرا یہ خیال نہیں، میں جانتا ہوں کہ علی مجھ سے بہتر ہیں، افضل ہیں اور خلافت کے بھی مجھ سے زیادہ مستحق ہیں، لیکن کیا تم یہ بات تسلیم نہیں کرتے کہ عثمان کو ظلمن شہید کیا گیا ہے اور میں ان کا یعنی عثمان کا چچا زاد بھائی ہوں، اس لیے مجھے ان کے خون کا قصاص اور بدلہ لینے کا زیادہ حق ہے؟ یہ بھی بنی امیہ میں سے تھے اس لیے فرمائی یہ بات. تم جا کر حضرت علی سے یہ بات کہو کہ قاتل نے عثمان کو میرے سپرد کر دیں، میں خلافت کو ان کے سپرد کر دوں گا. یہ حضرات حضرت علی کے پاس آئے، ان سے اس معاملے میں بات کی، لیکن انہوں نے یعنی حضرت علی نے مختلف دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ اس وقت بڑے آزار ہیں، بڑی مشکلات ہیں، یہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ کوئی متعین شخص نہیں ہے جنہوں نے یہ سب کام کیا ہو، کئی لوگوں نے مل کے کیا ہے، پوری ایک جماعت ہے جس کو آسانی سے جو ہے وہ کنٹرول نہیں کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ کیس لڑا جائے گا، باقاعدہ قضا ہوگی، فیصلہ ہوگا. تو حوالے کرنے سے انکار کیا. اس موقع پر اہل شام نے حضرت معاویہ کے ساتھ لڑنے کا فیصلہ کیا. تو اس واقعے کے بعد اس شبے اور بہتان کی کیا گنجائش رہ جاتی ہے کہ حضرت معاویہ ذاتی نام و نمود اور اقتدار کی خواہش کے لیے ایسا کر رہے تھے؟ اور اس بات کا اندازہ اس ایمان افروز خط سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جو حضرت معاویہ نے انہیں اختلافات کے دوران قیصر روم کو تحریر فرمایا تھا. روم کے بادشاہ قیصر نے عین اس وقت جب کہ حضرت علی حضرت معاویہ کا اختلاف شباب پر تھا، قتل و قتال کی نوبت آ رہی تھی، اس سے فائدہ اٹھانا چاہا اور شام کی سرحدی علاقوں پر لشکر کشی کا ارادہ کیا. حضرت معاویہ کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے اسے خط بھجوایا، اس میں لکھا کہ مجھے اس بات کا علم ہوا ہے کہ تم سرحد پر لشکر کشی کرنا چاہتے ہو، یاد رکھو اگر تم نے ایسا کیا تو میں اپنے ساتھی یعنی حضرت علی سے صلح کر لوں گا اور ان کا جو لشکر تم سے لڑنے کے لیے روانہ ہوگا اس کے ہراول دستے میں شامل ہو کر قسطنطنیہ کو جلا کر کوئلہ بنا کے رکھ دوں گا. اور جب یہ خط قیصر روم کے پاس پہنچا تو وہ اپنے ارادے سے باز آ گیا اور لشکر کشی سے رک گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ لوگ کفر کے مقابلے میں اب بھی ایک جسم و جان کی طرح ہیں اور ان کا اختلاف سیاسی لیڈروں کے اختلاف جیسا نہیں ہے. بہرحال یہ افسوسناک اختلاف اور قتل اور قتال پیش آیا جنگ صفین کے نام سے، اور دراصل اس میں بڑا ہاتھ ان مفسدین کا تھا جو دونوں جانب غلط فہمیاں پھیلا رہے تھے اور جنگ کے شعلوں کو ہوا دے رہے تھے. اس جنگ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امرا 70,000 آدمی شریک ہوئے، جن میں صحابہ اور تابعین بھی شامل تھے. آپ کے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان یہ جنگ تقریباً 4 سال 4.5 سال جاری رہی، جیسا کہ علامہ ابن عبدالبر نے الاستیاب میں بیان کیا ہے. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ اور حضرت عمرو بن العاص کو ایک ساتھ دشمنوں نے سازش کر کے جو اسلام کے دشمن تھے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، اور اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے اور حضرت معاویہ زخمی ہوئے. حضرت عمرو بن العاص اس دن باہر تشریف نہ لائے، اس لیے کہ ان کی طبیعت اس دن ناساز تھی، تو انہوں نے کسی اور کو امامت کے لیے بھیجا اور اس پر حملہ کیا گیا اور وہ مظلومانہ شہید ہوا. حضرت علی کے بعد ان کے بڑے صاحبزادے سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر متمکن ہوئے، جو ابتدا ہی سے صلح جو اور مسلمانوں کے آپس کے قتال سے سخت متنفر تھے. شروع میں مفسدین نے انہیں بھی بہت بھڑکایا، مگر وہ ان کے کہے میں نہ آئے اور 41 ہجری میں انہوں نے حضرت معاویہ سے صلح کر کے خلافت حضرت معاویہ ہی کے سپرد کر دی. آپ نے ان کے لیے سالانہ 10,00,000 درہم وظیفہ مقرر کیا. 10,00,000 درہم سالانہ حضرت حسن کا وظیفہ حضرت معاویہ نے مقرر کیا. یہ بات حافظ ذہبی نے اپنی کتاب میں لکھی ہے. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بڑے تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا حسن پہاڑ جیسے لشکر لے کر حضرت معاویہ کے مقابلے پر سامنے آئے تو حضرت عمرو بن العاص حضرت معاویہ سے کہنے لگے کہ میں لشکروں کو دیکھ رہا ہوں کہ بغیر قتل عظیم کے واپس نہ لوٹیں گے، یعنی کہ یہ تو بہت بڑی جنگی خون ریزی ہوگی. حضرت معاویہ فرمانے لگے پتلاؤ، اگر انہوں نے انہیں قتل کر دیا اور ان لوگوں نے انہیں قتل کیا تو مسلمانوں کے معاملات کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ ان کی عورتوں کی رکھوالی کی ذمہ داری اور ضمانت کون لے گا؟ یتیم بچوں اور مال و متاع کا ضامن کون ہوگا؟ جمع الفوائد میں یہ بات موجود ہے اور صحیح بخاری میں بھی. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ کے دل میں قوم و ملت کا درد تھا اور وہ مسلمانوں کی باہمی جنگی اور خانہ جنگی کو بری نگاہ سے دیکھتے تھے. جب حضرت معاویہ سے حضرت حسن کی صلح ہو گئی تو ایک سفید کاغذ منگوایا اور اس کے آخر میں اپنی مہر لگائی اور کاغذ حضرت حسن کے حوالے فرما دیا، ان کے روانہ کر دیا اور کہا کہ یہ آپ کی طرف بھیج رہا ہوں، آپ اس کے آخر میں جس پہ میں نے اپنی مہر لگا دی ہے، آپ جو چاہیں شرطیں تحریر فرما دیں، مجھے منظور ہے۔ علامہ ابن خلدون نے یہ بات لکھی ہے۔ چنانچہ حضرت حسن نے کچھ شرطیں اس کے اندر لکھیں، اور اس طرح سن 41 ہجری میں آپ کے اور حضرت حسن کے درمیان صلح ہو گئی، اور تمام مسلمانوں نے متفقہ طور پر آپ کو خلیفہ مقرر کر کے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس سال کو تاریخ عرب میں عامۃ الجماعہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کہ یہ وہ سال ہے جس میں امت کا جو منتشر شیرازہ چلا آ رہا تھا 5 سالوں سے کم از کم، وہ دوبارہ مجتمع ہو گیا اور امت دوبارہ ایک خلیفہ کے ہاتھ پر متحد ہو گئی، الحمدللہ۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جب حضرت حسن صلح کر کے مدینہ تشریف لائے، تو ایک شخص نے حضرت معاویہ سے صلح کرنے پر آپ کو برا بھلا کہا، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے برا بھلا مت کہو، کیونکہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ رات اور دن کی گردش اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک کہ معاویہ امیر نہ ہو جائیں۔ تو جب یہ بات اللہ کی طرف سے طے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیشین گوئی ہے، تو یہ ہونا ہے۔ بہرحال حضرت معاویہ کے امیر المومنین ہو جانے کے بعد پھر امت کا جو ایک نارمل روٹین تھا وہ چلنا شروع ہوا۔ وہ سلسلہ جو حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد بند ہو گیا تھا آپس کے خانہ جنگی کی وجہ سے، دوبارہ انتظامات سدھر گئے اور چلنے لگے۔ اہل روم سے جہاد شروع ہوا، اہل روم کے خلاف حضرت معاویہ نے 16 جنگیں کیں۔ آپ نے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک حصے کو آپ گرمی کے موسم میں جہاد کے لیے روانہ فرماتے، دوسروں کو سردی میں تاکہ وہ تر و تازہ ہو جائیں۔ قسطنطنیہ کی طرف زبردست لشکر کو بھیجا، جس کے سپہ سالار سفیان بن عوف کو مقرر کیا، اس میں بھی بڑے صحابہ موجود تھے، اور یہی وہ لشکر ہے جس کے اور غزوہ کے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ پہلا لشکر جو قسطنطنیہ کا جہاد کرے گا اس کو بخشش کا پروانہ دیا جائے گا۔ صقلیہ، جسے سسلی کہتے ہیں، اس کے بھی اوپر آپ نے چڑھائی کی اور مال غنیمت مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ آپ ہی کے زمانے میں سجستان سے کابل تک کا علاقہ فتح ہوا، سوڈان کا پورا ملک اسلامی حکومت کے زیر نگین آ گیا۔ تو بہرحال ایک طویل عرصے سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کاموں میں امت کے لگے رہے، اور آپ نے بڑے پیمانے پر امت کا پھیلاؤ جاری رکھا۔